وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم على النبي الكريم على آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آفاقی نبوت و رسالت کے حامل انسان کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی انتہا ہوئی. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں سلسلے نبوت و رسالت کو ختم کرنے والا ہوں. وختم بی النبیون. انبیاء کا سلسلہ مجھ پر آ کے مکمل اور ختم ہو گیا ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اسلام کی صورت میں اپنی نعمت کے مکمل ہونے کی بشارت دی. فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنی نعمت کو کامل ترین طور پر تمہیں نصیب کر دیا ہے. اکمل واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، غیر مسلم اقوام میں سے جب بھی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو وہ اپنی کچھ رسوم نہ چھوڑ سکے، بلکہ انہیں نام تبدیل کر کے اسلامائز کرنے کی کوشش کی. ان رسوم کو اسلامی تعلیمات سے الگ رکھتے ہوئے اسلام کے چشمے صافی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کا کام اللہ تعالی نے امت کے اہل علم و فضل کے سپرد کیا، جنہوں نے دین کی اصل تعلیمات کو ہر طرح کی ملاوٹوں سے نکھار کر قرآن و سنت کے معیار اور کسوٹی کو بنیاد بنانے کی تعلیم دی. اسی طبقے کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالی نے اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایسے افراد کو اٹھانے یا آگے بڑھانے کا نظام رکھا ہے جو امت کے لیے اس کا دین اس طرح سے پیش کریں گے کہ وہ شرک اور رسوم و بدعات کی آلائشوں سے صاف ہو. قرآن کریم میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اگر لوگ دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے طبقے کو لے آئیں گے یحبہم و یحبونہ کہ اللہ ان کا محبوب ہوگا اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. اذلتن علی المؤمنین مومنوں کے لیے ان کا گوشہ نرم ہوگا. اعزتن علی الکافرین اور کفار پر وہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی وہ اپنی محنت اور کوشش کے سامنے کسی مصلحت پسندی کو نہیں آنے دیں گے اور وقت کے تقاضوں کا کوئی بہانہ ان کی محنت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. ان محترم شخصیات میں بر صغیر کے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ شخصیات بر صغیر میں نمایاں گزری ہیں. جبکہ عالم عرب میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے لے کر حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرات اشاعرہ ماتوریدیہ اور بعد میں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم ان کے شاگرد، اسی طرح صوفیاء میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ معروف اور نمایاں شخصیات ہیں. چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 10 ربیع الثانی 561 ہجری کو دنیا سے رحلت فرما ہوئے اور آج 16 ربیع الثانی ہے، اس لیے میں نے چاہا اللہ تعالی کی توفیق سے کہ جو خطبہ گزشتہ جمعے میں ذکر نہیں کیا جا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، آج اس کا ذکر کریں. اور یوں سمجھیے کہ آج میں آپ سب کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مجلس میں لے کے جا رہا ہوں. پیران پیر اضافت مقلوبی ہے، اضافت مقلوبی اصل میں پیر پیران جملہ ہے، یعنی مضاف پہلے ہوتا ہے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. پیران پیر میں اضافت مقلوبی ہے، اصل ہیں پیر پیران یعنی مشائخ، شیخ المشائخ. آپ کا اسم گرامی شیخ عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے. آپ 470-471 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں ایران کا شمال مغربی سرحدی صوبہ، اسی نسبت سے آپ کو جیلانی یا گیلانی یا کیلانی کہا جاتا ہے. 90 سال عمر پائی اور 10 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. اور آج میں حضرت پیران پیر کی مجلس میں آپ کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ ہم بزرگوں کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ جائزہ لیں کہ ان کی کتنی مانتے ہیں. یعنی ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ جائزہ لینے کی بہرحال ضرورت ہے کہ ہم ان کی کتنی مانتے ہیں. آپ کی شخصیت کا تعارف مفتی عراق شیخ ابو عبداللہ محمد ابن حامد البغدادی نے ان الفاظ میں کرایا ہے کہ ابعد الناس عن الفحش، آپ غیر مہذب اور لچر گفتگو سے اور باتوں سے بہت دور رہنے والے تھے. اقرب الناس الی الحق، اور سچائی اور حق اور معقول بات کے بہت زیادہ قریب تھے. شدید البأس اذا انتهكت محارم اللہ عز و جل، اگر اللہ کی حدود کی پامالی اور احکام الہی کی بے حرمتی ہوتی تو آپ شدید جلال اور غصے میں آتے. لا یغضب لنفسہ، لیکن اپنی ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے غصہ نہیں کیا، کسی پر غصہ نہیں ہوتے. ولا ینتصر لغیر ربہ، اور اللہ تعالی کے معاملات کے علاوہ کسی معاملے میں ان کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. مسائل فقہیہ میں آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، حنبلی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے. آپ نے 3 نمایاں تصنیفات چھوڑی ہیں. ایک ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، حق کے راستے کے طلبگار کے لیے رہنما کتاب، جس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں. 2 کتابیں آپ کے مواعظ اور خطبات پر مشتمل ہیں. ایک فتوح الغیب ہے جس میں 78 خطبات ہیں، اور دوسرے الفتح الربانی والفیض الیزدانی والفیض الرحمانی ہے جس میں 62 خطبات ہیں. اور یہ خطبات اور یہ مواعظ امت کے لیے آج بھی ویسے ہی رہنما ہیں جیسے اس دور میں تھے. اور بہت خوبصورت بات کہی کسی بزرگ نے کہ جب آپ چاہتے ہوں کہ دنیا سے رحلت فرما بزرگوں کی رہنمائی میں آپ آئیں اور خود کو لائیں، تو ان کا لٹریچر پڑھنا شروع کریں. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ان کی مجلس میں ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 520 ہجری میں وعظ کا آغاز کیا. اجتماع کے شرکا آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، حتیٰ کہ 10-10 ہزار اور 20-20 ہزار لوگ آپ کے وعظ کے اجتماع میں شریک ہوتے. آپ کی کرامات کی بڑی شہرت ہے. کسی زمانے میں یہاں کیلنڈر بھی بکا کرتے تھے آپ کی ایک کرامت جس پر نمایاں ہوتی تھی. معجزے اور کرامت کے برحق ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، لیکن اس حوالے سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، یہ آیت کریمہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جو سورہ رعد کی آیت نمبر 38 ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے قبضے میں اور ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی معجزے کا اظہار کریں جب تک اللہ تعالی کی قوت اور طاقت اس کی پشت پر نہ ہو. گویا معجزے میں ہاتھ اللہ کے نبی کا، اور طاقت اور قوت اور فیصلہ اللہ کی ذات کا، اور کرامت میں ہاتھ صالح کسی اللہ کے ولی کا جو واقعتاً اللہ کا ولی ہے، اور قوت اور طاقت اللہ تعالی کی کار فرما، یہ یقیناً درست ہے اور بالکل اس پر ہمارا ایمان ہے. سورہ عنکبوت میں ہے، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. لوگ آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میں تو تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، کھلے طور پر نمایاں طور پر آگاہ کرنے والا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات کے حوالے سے علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ قلت لیس فی کثیر فی کبار المشائخ من له احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی کرامات مشہور نہیں ہیں، سب سے زیادہ ان کی ہیں. ولكن كثيرا منها لا يصح وفي بعض ذلك اشياء مستحيله، لیکن اکثر ان میں سے ایسی ہیں کہ جو درست نہیں ہیں، لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو بالکل ناممکنات میں سے ہیں. لہذا ان پر ایمان ضروری نہیں ہے، اصل ان کی تعلیمات ہیں. اس پر میں چاہوں گا آپ کی توجہ ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید و سنت کو اختیار کرنے پر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں، فعل المؤمن اتباع السنت والجماعۃ، مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ سنت اور جماعت کی پیروی کرے. پھر خود وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَالسُنَّتُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، سنت وہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت چھوڑا ہو. وَالْجَمَاعَةُ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، اور جماعت کے طریقے سے مراد یہ ہے، جماعت کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول کے صحابہ کا اتفاق رہا. آپ نے فرمایا، علیکم بالاتباع، کتاب و سنت کی مان کر چلنا تم پر لازم ہے. من غیر ابتداع، اپنے پاس سے دین میں ایجادات سے بچو. علیکم بمذہب السلف الصالح، سلف صالحین سے چلا آنے والا طریقہ تمہیں اختیار کرنا لازم ہے. امشو فی الجادۃ المستقیمہ، یہی سیدھی راہ ہے، اسی پر چلتے رہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا نخرج عن الكتاب والسنہ، ہمیں کتاب و قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نقرأ الآية والخبر، ہمیں رہنمائی کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، حدیث پڑھنی چاہیے. ونؤمن بما فیہما، اور ان میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں اور جو تعلیمات بیان ہوئی ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا، سنت کی پیروی کرو اور بدعات کو رواج نہ دو. وافقوا ولا تخالفوا، دین کی موافقت اختیار کرو، مخالفت سے بچو. اطیعوا ولا تعصوا، مان کر چلنے والے بنو، نافرمانی نہ کرو. اخلصوا ولا تشرکوا، خود کو اللہ کے لیے خالص کرو اور شرک نہ کرنا. وحد الحق عن بابه لا تبرحوا، اللہ کی توحید کا پرچار کرو اور اس کے در سے منہ نہ موڑو. سلوہ ولا تسألوا عن غیره، اللہ سے مانگو اور اس کے غیر سے بالکل نہ مانگو. استعینوا به ولا تستعینوا لغیره، اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو. بغیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے. توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیره، توکل اور اعتماد اللہ پر کرو، اس کے علاوہ کسی اور پر تمہارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اور دعا کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَن يَمُدَّ يَدَيْهِ وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ، جب بھی دعا مانگو ہاتھ پھیلاؤ پروردگار کے سامنے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگو اور آداب سکھائے. مزارات پر جا کر صاحب قبر کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور قبر کی زیارت کا کے آداب کا خیال کریں. حضرت پیران پیر خود آداب سکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَإِذَا زَارَ قَبْرًا، جب کسی مزار پر یا کسی قبر کی زیارت کے لیے تم جاؤ، لَا يَزَعُ يَدًا عَلَيْهِ، قبر پر ہاتھ نہیں رکھنے. جیسے زندگی میں ان بزرگوں کی زندگی میں احترام کے ساتھ ان سے ہٹ کر ذرا بیٹھتے تھے، اسی طرح ان کے رحلت فرما ہو جانے کے بعد بھی قبر سے چار پانچ قدم ہٹ کر پیچھے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرو. لا یزو یدن علیہ، قبر پر ہاتھ نہ رکھیں. ولا یقبلہ، قبر کو چومو مت، بوسہ نہ دو. وہ کسی بزرگ کی ہو تب، تمہاری اولاد کی ہو، تمہارے ماں باپ کی ہو تب. فَإِنَّهُ عَادَتُ الْيَهُودِ، کیونکہ یہ یہود کی عادت ہے. یہ بات حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. وَلَا يَقْعُدُ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھو مت. وَلَا يَتَّكِئُ إِلَيْهِ، اس کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ. اور فتوح الغیب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، لہذا نفع اور نقصان کے لیے اللہ سے مانگو. اور یہ حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بینما انا ردیف رسول اللہ اذ قال لی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، کبھی کبھی آپ پیار سے اپنے عزیزوں کو کہہ دیا کرتے تھے اے بیٹے، اے لڑکے، اے بیٹے، احفظ اللہ تجدہ امامک، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کے حق کی نگہبانی تو کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر. اب ذرا اس جملے پر غور کرو، یہ حضرت پیران پیر کے جملے ہیں. ولو جہد العباد ان ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، اگر ساری کائنات کے انسان مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، حدیث کا جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مفہوم ہے ان الفاظ میں، اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لم یقضہ اللہ لک، جبکہ اللہ نے تیرے حق میں اس کا فیصلہ نہ کیا ہو، لم یقدروا علیہ، سارے مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِن وَلَوْ جَهَدَ الْعِبَادَ أَن يَزُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا، اور اگر سارے دنیا کے انسان مل کر الٹا بھی لٹک جائیں اور تجھے نقصان پہنچانے پر مصر ہوں اور اللہ کے ہاں تیرے لیے وہ نقصان طے نہ ہو، تو سارے مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، قرآن کے الفاظ ہیں. معلوم نہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے, بزرگوں کو مانتے ہیں بزرگوں کی نہیں مانتے. یہ بزرگ ہیں جو فرما رہے ہیں حضرت پیران پیر, لیکن ہم کبھی بلی سے ڈر رہے ہیں, کبھی کتے سے ڈر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں فلاں نے ہماری قسمت ہمارا رزق باندھ دیا ہے, فلاں نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے. کوئی نہ کاروبار باندھنے والا ہے نہ رزق باندھنے والا ہے, یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نظریہ ہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے, فیصلے اللہ کے دست قدرت میں ہیں. خدا را اس کو قرآن کی آیات کو اپنے پیش نظر رکھو, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ, رب جس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, وما یمسک فلا مرسل لہ, اور جس کے لیے وہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا. قرآن کے الفاظ. حضرت پیران پیر نے ارشاد فرمایا, ما سأل الناس عن من سأل الا بجهله بالله, جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی, اس نے اللہ کو چھٹی پر بھیج دیا ہے نعوذ باللہ. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کوئی کوٹھا نہیں نعوذ باللہ جس کے لیے کوئی سیڑھیاں چاہیے ہوں, یا اللہ کو نعوذ باللہ تھانے دار نہیں جس کے لیے نیچے کسی سفارشی کی ضرورت ہو. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ پر مثالیں مت پٹ کر کیا کرو, وہ تمہاری مثالوں سے بالاتر ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب, جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے اس کو بتائیے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب بھی پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا. اللہ اکبر. وضعف ایمانی ہی و معرفت ہی و یقینی ہی و قلت صبر ہی, جب کوئی غیر سے مانگتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے, اس نے اللہ کی معرفت میں کمزوری, اس کے اللہ کے یقین اللہ پر یقین میں اس کی کمزوری ہے اور صبر میں کمزور ہے. وما تعفف عن ذلك الا لوفور علمه بالله عز وجل, اللہ کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی غیر سے مانگنے سے بچاؤ اتنا ہی ممکن ہوگا. یہ حضرت پیران پیر ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 59 میں ارشاد فرمایا, فلا تذهبن بهمتك الى احد من خلقه في معافاتك, اپنی توجہ مصائب اور آفات کو دور کرنے میں اللہ کے سوا اس کی کسی مخلوق کی طرف نہ جانے دے, اللہ کے سوا کسی مخلوق کی طرف اپنی توجہ مت جانے دے, اللہ پر بھروسہ رکھ. فضا کا اشراک من کبھی, اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیری طرف سے اس کے ساتھ شرک کرنا ہے. لا یملک معه فی ملکه احد شیئا, حضرت پیران پیر کے یہ حضرت پیران پیر کا واز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ ان کی مجلس ہے جس میں ان کا بیان ہو رہا ہے. اللہ کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا ضارن, نہ کوئی نقصان پہنچانے والا, لا نافع, اور نہ کوئی نفع دینے والا, لا دافع, نہ کوئی کسی چیز کو ہٹانے والا, ولا جالبا, اور نہ پھیرنے والا, ولا مسقما, نہ بیماریاں دینے والا, ولا مبلیا, نہ بلا ڈالنے والا, ولا معافیا, نہ عافیت دینے والا, ولا مبریا, اور نہ صحت دینے والا, غیرہ, اس کے سوا کوئی نہیں. ولا تستغل بالخلق لا فی الظاہر ولا فی الباطن, خبردار ظاہر میں اور باطن میں خود کو کسی مخلوق کے ساتھ مشغول نہ کر. فانہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, اس لیے کہ وہ سارے مل کر بھی تجھے اللہ تعالی سے نہیں بچا سکتے. یہ حضرت پیران پیر ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے مقالہ نمبر 78 میں, یہ بات بھی ذرا غور طلب ہے, میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کروں. آپ نے اپنے مقالہ نمبر 78 میں, فتوح الغیب مقالہ نمبر 78 میں ارشاد فرمایا, 10 کام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اختیار کیے وصلوا الی منازل الشریفہ، اللہ نے ان کے مرتبے بلند کر دیے. دس کام ایسے ہیں کہ جو بھی انہیں اختیار کرے گا اللہ ان کو اپنا قرب نصیب کرے گا، ان کے درجے بلند کرے گا، دنیا میں ان کے وقار اور حرمت میں اضافہ کرے گا، اور آخرت میں انہیں اپنا قرب اور نجات عطا کرے گا. پہلا کام یہ ہے اللہ یحلف العبد باللہ صادقا ولا کاذبا وعامدا وساہیا. پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں کبھی بھی نہ سچی قسم کھاؤ نہ جھوٹی کھاؤ، نہ جان بوجھ کر کھاؤ نہ بھول کر کھاؤ، قسم کھانے کو اپنی عادت مت بناؤ، اس لیے کہ تم نے قسم میں وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ کو کفیل بنانا ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بہت بلند ہے، اس کی عظمت کے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ان معمولی چیزوں میں ضامن مت بنایا جائے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے. فَإِذَا اعتادا، اگر تم یہ طے کر لو گے اور اسی اپنی عادت بنا لو گے کہ میں نے نہ سچی قسم کھانی ہے نہ جھوٹی، نہ جان بوجھ کر نہ بھولے سے، فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابًا مِنْ أَنْوَارِهِ، تو اللہ اپنے انوار کے دروازے تم پر کھول دے گا. دوسری بات، اَنْ يَجْتَنِبَ الْكِذْبَ حازلاً وجاداً قصداً، فرمایا حازلاً وجاداً، فرمایا دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ سے بچنا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو اور چاہے وہ سیریس ہو اور ارادے کے ساتھ ہو. لینہ یعنی جھوٹ سے بچنا ہے چاہے مذاق کے طور پر کہہ رہے ہو اور لطیفے کے انداز میں کہہ رہے ہو یا سیریسلی جھوٹ بول رہے ہو. لِأَنَّهُ اِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس عادت کو تم اختیار کر لو گے، وَأَحْكَمَهُ مِن نَفْسِهِ، اور اس کو واقعتاً اپنے ذات میں مضبوط اور مستحکم کر لو گے، وَأَعْتَادَهُ لِسَانَهُ، اور اب تمہاری زبان اس کی عادی ہو جائے گی کہ جھوٹ سے بچنا ہے ہر صورت میں، تو شَرَحَ اللَّهُ بِهِ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے انوار کے لیے تمہارے سینے کو کھول دے، تمہیں شرح صدر عطا کریں گے، وصفا بھی علمہ، اور جو اس کو اختیار کرے گا اللہ اس کے علم کو روشن کر دے گا. تیسری بات میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ان یحذر ان وعد احدا شیئا فیخلفہ، فرمایا دیکھو فیخلفہ، اس بات سے ہر ایک اپنے آپ کو بچائے کہ کسی سے وعدہ خلافی نہ ہو، کسی سے وعدہ او یقطع الوعدہ، تھا بہتر یہ ہے کہ وعدہ کرنا ہی چھوڑو، بالکل وعدہ کرنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ وعدے میں خلاف ورزی کا امکان ہوتا ہے. لأن الخلف من الكذب، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا بھی ایک جھوٹ ہے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر تم نے وعدہ خلافی کرنی چھوڑی، تو فتح اللہ لہو باب السخا، اللہ اپنی سخاوت کے دروازے تم پر کھول دے. وَدَرَجَتَ الْحَيَا، اللہ حیا کی خوبیاں تمہیں نصیب کریں گے. وَأَعْتَى مُوَدَّةً فِي الصَّادِقِينَ، اور اللہ اپنے فرما برداروں اور صادقوں میں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے. وَرِفْعَةً عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں تمہارے درجے بلند ہو جائیں. چوتھی بات، اَنْ يَجْتَنِبَ اَنْ يَلْعَنَ شَيْئًا مِّنَ الْخَلْقِ، حضرت پیران پیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی بھی مخلوق پر، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، لعنت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. لعنت کا لفظ، لعنت کا معنی کیا ہے؟ بعد عن الرحمہ، رحمت سے اپنے دور کرنا، اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اَن يَجْتَنِبَ اَن يَلْعَنَ شَيْئًا مِّنَ الْخَلْقِ، مخلوق پر لعنت کرنے سے بچو. اَوْ يُوزِيَ ذَرَّةً فَمَا فَوْقَهَا، معمولی تکلیف دینے سے بھی بچو. اگر اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم میں بھی جہاں لعنت کی گئی ہے وہاں اجتماعی طور پر رویوں کا ذکر کیا گیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کا رویہ اختیار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ کا رویہ اختیار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. اسی طرح کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو منکر کو آپس میں ایک دوسرے کو باز کرنے سے بالکل رک جاتے ہیں ان پر لعنت کی گئی، رویوں پر لعنت. اور پانچویں یہ کہ ان یجترب ان یدعو علی احد من الخلق وان ظلمہ، اگرچہ کسی نے تم پر ظلم بھی کیا ہو لیکن اس کو بد دعا دینے سے بچو، بد دعا دینے سے بچو. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے خاص طور پر اولاد کے بارے میں بد دعا دینے سے روکا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، پھر تم بعد میں پریشان ہو. یہاں حضرت پیران پیر فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی بد دعا دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگرچہ اس نے تم پر ظلم ہی کیوں نہ کیا، اس کے لیے ہدایت مانگتے رہو اللہ سے. اور چھٹی بات، اللہ یقطع الشہادت علی احد من الخلق من اہل القبلۃ، جو مسلمان ہیں بشرک ولا کفر ولا نفاق، ان پر کبھی منافق ہونے کا فتویٰ، کبھی کافر ہونے کا فتویٰ، اور کبھی اعتقادی مشرک ہونے کا فتویٰ، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کو اللہ پر چھوڑو. ساتویں، ان یجتنب النظر الی شیء من المعاصی ظاہرا و باطنا و یکف عنہا جوارحہ. فرمایا دیکھو، اپنی نگاہ کو ظاہرا اور باطنا ان چیزوں سے بچا کر رکھو جن پر نگاہ ڈالنے سے اللہ نے روک دیا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص ان مقامات پر نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں، اور یہ حلاوت ایمان ایسی ہے کہ جو پھر اس سے سلب نہیں ہوتی، اگر وہ آئندہ یہ عمل نہیں کرتا تو اس سے سلب نہیں ہوتی، اور خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے. اور آٹھویں یہ کہ ان یجتنب ان یجعل علی احد من الخلق منہ مؤنتا صغیرۃ ولا کبیرۃ، اپنا کوئی چھوٹا یا بڑا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں، اپنے کام خود کریں. ہم تو بیٹھے ہیں تو پانی پینے کے لیے نہیں اٹھتے، پانی گلاس لاؤ بھائی. اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَقَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْغِنَى وَالْيَقِينِ وَالثِّقَةِ بَلْ فرمایا بَلْ يَرْفَعُ مُؤْنَتَهُ عَنِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، بلکہ دوسروں کا بوجھ اپنے ذمے لینے کی عادت بناؤ، دوسروں کا بوجھ، دوسروں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری طرف سے لوگوں کو خیر ملے. اگر یہ عبادت بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنا عطا فرمائیں گے، یقین اور وسوخ عطا فرمائیں گے. اور نویں بات، یم بغی لہو ان یقطع طعمہ من الآدمیین، لوگوں سے طمع، ان یقطع طمعہ من الآدمیین، لوگوں سے طمع اور امید کرنی چھوڑ دو. امیدیں لوگوں اور آرزوئیں لوگوں سے وابستہ نہ کرو، اللہ کی ذات سے وابستہ کرو. کیونکہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے والا انسان بالآخر ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے. لا یطمع نفسہ فیما ایدیہم، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنی امیدیں وابستہ مت کرو. فَإِنَّهُ الْعِزُّ الْأَكْبَرُ وَالْغِنَى الْخَالِصُ، اگر تم نے لوگوں سے امیدیں کرنی، وابستہ کرنی چھوڑ دی اور اللہ سے امید وابستہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ حقیقی عزت تمہیں عطا کریں گے. وہ جب بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کسی درویش سے ملنے کے لیے گیا تھا تو جتنی دیر بادشاہ وہاں بیٹھا رہا درویش اسی طرح سے پاؤں پھیلائے بیٹھے رہے. تو جب بادشاہ واپس لوٹنے لگے تو وزیر نے درویش سے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ نے بادشاہ کے آداب کا لحاظ نہیں کیا، کم از کم اتنا ہی کر لیتے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتے. تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ جب سے ہم نے بادشاہ سے ہاتھ سمیٹے ہیں پاؤں سمیٹنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ اکبر. وہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے جو کشف المحجوب میں واقعہ لکھا ہے، میں نے آپ کو ان کے ذکر میں سنایا تھا کہ ایک بستی میں ایک درویش کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا تو وہاں کے حاکم کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ ایک درویش اللہ کا بے گناہ تمہاری رعایا میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو بھاگا اور کوتوال کو ہمراہ لے کے وہاں پہنچا، دروازے کھلوائے اور ان سے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں اس علاقے کا حکمران ہوں، مجھے آپ ارشاد فرمائیں. تو انہوں نے اس کی طرف چہرہ کر کے مسکرا کے فرمایا کہ پگلے، جس کے پاس ایسی ذات موجود ہو جو ٹھرتی ہوئی رات میں اندھیرے میں گرم بستر سے تجھے اٹھا کے یہاں لے آ کے کھڑا کر دے، اسے چھوڑ کر تجھے کہنے کی اسے ضرورت ہی کیا ہے. لا يطمع نفسه فيما ايديهم، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر تمہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو. اور دسویں بات التواضع، تواضع اور انکساری اختیار کرو. لان بها يشيد محل العابد، کیونکہ تواضع ہی وہ اینٹ ہے جس سے اصل عبادت گزار کا محل تعمیر ہوتا ہے. وَيَعْلُو مَنزِلُهُ، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے مرتبوں کو بلند کرتی ہے. وَيَسْتَكْمِلُ الْعِزَّ وَالرِّفْعَ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الْخَلْقِ، اور یہی وہ تواضع اور انکساری ہے جو عزت اور بلندی اور رفعت، کامل رفعت کا ذریعہ بنتی ہے. وَهَذِهِ الْخَصْلَةُ أَصْلُ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا وَفَرْعُهَا وَكَمَالُهَا، اور یہی اعلی عادت ہے جو تمام عبادات کی جڑ ہے، شاخیں ہیں، کمال ہے. اور تواضع کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات حضرت پیران پیر ارشاد فرما رہے ہیں. تواضع کسے کہتے ہیں؟ اللہ یلق العبد احد من الناس الا رعا له الفضل علیہ. تواضع اسے کہتے ہیں کہ بندہ جس انسان سے بھی ملے اسے اپنے آپ سے افضل سمجھے. وہ یقول، اور یہ کہہ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ہاں مجھ سے بہتر ہو. ان کان صغیرن، اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے تو اس کی نافرمانیاں کم ہیں، اس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں. اور اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں میری نیکیاں کم ہیں. اگر وہ عالم ہے تو یہ خیال کرے کہ اللہ نے اس کو وہ چیز دی ہے جو میں نہیں حاصل کر سکا، جو میں نہیں حاصل کر سکا. اور اگر وہ جاہل ہے تو ہو سکتا ہے اس نے نادانی میں نافرمانی کی ہو اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی ہو، مجھے معلوم نہیں کہ میرا اور اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوتا ہے. اور اگر یہ حضرت پیر نے پیر فرما رہے، اور اگر وہ کافر ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے اور یہ ہدایت کے ملتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے
اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ نہ ہو. اللہ اکبر. اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے یا نہیں. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں جب بندہ اس سطح پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو آفات سے سلامتی دیتا ہے, وہ مقبولان خدا میں ہو جاتا ہے, اس پر کبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور خود پسندی کی رسیاں کٹ جاتی ہیں. اور میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ کہا کہ خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ نے فرمایا یہ تواضع عبادت کا مغز ہے, یہ عابدوں کی نشانی ہے. اور فرمایا لوگوں کے ذکر سے اپنی زبان کو روک لیا کر, تمہاری زبان لوگوں کے سامنے اور ان کے پس پشت ایک جیسی ہونی چاہیے, جب ایسا کرو گے تو لوگوں کے شر سے بچے رہو گے. اللہ ہمیں حضرت پیران پیر کو ماننے اور ان کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے.